العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات محمد نصرت خدا اور ثبات قدم کے عنوان سے اس سلسلہ کلام شروع ہوا تھا وہ اس منزل تک پہنچا ہے کہ نصرت الہی کے چار طریقے ہیں: نصرت دین خدا، نصرت کتاب خدا، نصرت خانہ خدا اور نصرت نمائندہ خدا. اور ہر منزل نصرت میں دو طرح کے خطرات پائے جاتے ہیں جن کے مقابلے میں انسان کا سینہ سپر ہو جانا، یہی نصرت پروردگار ہے. دین خدا کے خطرات دو طرح کے ہیں: کبھی احکام الہی کی معنویت خطرے میں پڑتی ہے اور کبھی مکمل دین خدا خطرے میں پڑ جاتا ہے. رسول خدا کے تحفظ کے معنی یہ ہیں کہ اگر وجود نمائندہ پروردگار خطرے میں پڑ جائے تو اسے بچایا جائے، اور اگر وقار نمائندہ پروردگار خطرے میں پڑ جائے تو اس کا تحفظ کیا جائے. اسی طرح کتاب خدا کی نصرت کے بھی دو طریقے ہیں، اس لیے کہ کبھی اصل کتاب کا وجود، اصل کتاب کی عظمت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور کبھی کتاب کی معنویت، اس کی افادیت، اس کا مفہوم، اس کے مطالب خطرے میں پڑ جاتے ہیں. اس اعتبار سے کہ کوئی انسان اگر یہ کہنے والا پیدا ہو جائے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم صحیح نہیں ہے، قرآن مجید کا یہ بیان مطابق واقعہ نہیں ہے، قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم صحیح نہیں ہے، قرآن مجید کی ان آیات میں آپس میں اختلاف اور تضاد پایا جاتا ہے، تو جو انسان بھی نصرت پروردگار کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے زور علم سے ان حقائق کو بے نقاب کرے جن کے نہ سمجھنے کی بنیاد پر ایسے شبہات پیدا ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ چند لمحوں میں آپ ان دونوں باتوں کو الگ کر لیں تاکہ میں مسئلے کی وضاحت کر سکوں. دین خدا بھی یوں ہی خطرے میں پڑتا ہے کہ دین کی معنویت خطرے میں پڑ جائے, اور کتاب خدا بھی خطرے میں پڑتی ہے کہ کتاب کی معنویت خطرے میں پڑ جائے. مگر فرق اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کتاب سے حکم خدا سمجھ لیا گیا اور حکم خدا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیسے صحیح ہوگا, اور کبھی کتاب سے جو حکم خدا نکالا جا رہا ہے کتاب کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور پروردگار کیا بیان کرنا چاہتا ہے. تو جہاں معنی کتاب معلوم ہو جائیں مگر معنی کتاب سے جو قانون پروردگار نکالا گیا ہے وہ قانون ہی خلاف عقل معلوم ہوتا ہے, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کتاب خطرے میں نہیں ہے, حکم خدا خطرے میں ہے. اور اگر کتاب کے معنی ہی سمجھ میں نہ آئے, مفہوم ہی عجیب و غریب معلوم ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حکم تو سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے, خود آیت قرآن خطرے میں پڑی ہوئی ہے کہ اس کے کوئی معنی بھی ہیں یہ آیت کے معنی. اور اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے جو میں نے عرض کی ہے اسی سے آپ نکال سکتے ہیں کہ بہت سے احکام ایسے ہیں جو قرآن مجید سے نکلے ہیں مگر مسلمان ہی ان کو خلاف عقل سمجھ رہا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ شہادت قرآن مجید نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ مقام شہادت میں رجل و امراتان, ایک مرد اور دو عورتیں. ظاہر رجل کے معنی مرد کے ہیں دنیا جانتی ہے, امراتان دو عورتیں دنیا جانتی ہے, جس نے دو چار لفظیں بھی عربی کی پڑھی ہیں وہ جانتا ہے کہ رجل کے معنی مرد کے ہیں, امراۃ کے معنی عورت کے ہیں. جب دو بیان کرنا ہوگا تو امراتان کہہ دیا جائے گا. یا معنی کتاب خطرے میں نہیں ہے, توجہ کریں, یا مفہوم کتاب خطرے میں نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید کے اس لفظ کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں یا قرآن مجید کی آیت بے معنی معلوم ہوتی ہے. نہیں, آیت با معنی ہے, بس فرق یہ ہے کہ آیت سے جو معنی نکلے ہیں وہ آیت والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. قرآن مجید نے جو حکم بیان کیا ہے وہی امت قرآن کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کسی کے مرتبے کو بڑھا دے اور کسی کے درجے کو گھٹا دے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تو سبھی کا اللہ ہے, مردوں کا بھی اللہ ہے, عورتوں کا بھی اللہ ہے, ان کا بھی خالق ہے ان کا بھی خالق ہے, ان کا بھی مالک ہے ان کا بھی مالک ہے, اور مالک ایسی ناانصافی نہیں کر سکتا کہ ایک کی گواہی ایک برابر ہو اور ایک کی گواہی مثلا آدھی ہو جائے. جب سب کا خالق و مالک ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے. یعنی قرآن سے نکلتا یہی ہے مگر جو نکلتا ہے وہی غلط ہے. جو کر رہے یعنی مسلمان کا اعتراض معنی قرآن پر نہیں ہے, مسلمان کا اعتراض حکم خدا پر ہے. اور کیا آپ نے, جب دونوں اللہ کی مخلوق ہیں دونوں اللہ کے بندے ہیں تو کیا معنی ہے کہ اللہ نے ایک کو ایسا رکھا ہے اور ایک کو ویسا رکھا ہے؟ اور جو کر رہے ہیں آپ, یعنی حکم خدا پر یہ اعتراض ہے. جب دونوں ایک جیسے ہیں تو دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہونی چاہیے, یا دونوں کی گواہی برابر ہوتی یا دونوں کی گواہی آدھی ہوتی. ایک کی گواہی مکمل ایک کی گواہی آدھی, یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے. جبکہ دونوں ایک جیسے ہیں, میں نے کہا یہی غلط ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں, سمجھو گئے, دونوں ایک جیسے یہی غلط ہے. ایک نمایاں فرق تو یہی ہے کہ وہ اعتراض نہیں کر رہا ہے, آپ اعتراض کر رہی ہیں. وہ حکم خدا پر اعتراض نہیں کر رہا ہے, آپ حکم خدا پر اعتراض فرما رہی ہیں. وہ اس قانون پر جلوس نہیں نکالتا ہے, آپ نکال رہی ہیں. وہ احتجاج نہیں کرتا ہے, آپ احتجاج کر رہی ہیں. تو اس کے معنی تو دونوں میں کوئی فرق ہے, یعنی اسے حکم خدا پر اعتماد ہے, آپ کو حکم خدا پر اعتماد نہیں ہے. تو اتنا فرق تو بہرحال پایا جاتا ہے. جبکہ اگر قانون اسلام کا جائزہ لیا جائے تو قانون اسلام میں ایسے مقامات بھی ہیں, توجہ کرے کہ لوگ آگے ہی تو گزارش کر دوں, قرآن قانون اسلام میں ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں مرد کی گواہی مکمل کیا آدھی کیا چوتھائی بھی نہیں ہے, صرف عورت اس قابل ہے کہ شہادت دے سکے. ایسے مقامات بھی قانون اسلام میں ہیں جہاں صرف عورت کو گواہی دینے کا حق ہے, مرد کی گواہی ایک کیا آدھی کیا چوتھائی کیا دسواں حصہ بھی عورت کے مقابلے میں نہیں ہے, تو وہی معتبر ہے, یہ کا یہ معتبر ہے.
لیکن وہاں کوئی احتجاج نہیں ہوگا کہ ہم کو معتبر مانا ہے تو اس بیچارے نے کیا قصور کیا ہے, اس کو معتبر کیوں نہ مانا جائے, جو حیثیت ہمیں دی گئی ہے وہ حیثیت مرد کو کیوں نہیں دی جاتی ہے. لیکن سارے اعتراضات کی بنیاد ایک ہے کہ مسلمان سب ہیں, قانون اسلام کسی کو نہیں معلوم. توجہ کریں, اگر قانون اسلام معلوم ہوتا تو یہ اندازہ ہوتا کہ اسلام نے کتنا توازن رکھا ہے قوانین میں, یا ان کی ضرورت ہے وہ انہیں آگے بڑھا دیا, یا ان کی ضرورت ہے انہیں آگے بڑھا دیا. جب طلاق کا حق مرد کو دیا تو ہر طرف باویلا ہے, توجہ کریں, جب طلاق کا حق مرد کو دیا گیا تو ہر طرف قیامت آ گئی, یہ حق انہیں ملا ہمیں کیوں نہیں ملا, اور جب نکاح کا حق عورت کو دیا گیا تو کوئی احتجاج نہیں کرتا. تو اتنا تو آپ جانتے ہیں ہر آدمی کا نکاح تو ہوا ہی ہے, نکاح میں ابتدا کس نے کی ہے؟ مرد کے حصے میں تو فقط اس ابتدا کا قبول کرنا آیا ہے, جب وہ ایجاب کرے گی تو وہ آپ کو اختیار قبول کرے یا نہ کرے, لیکن اگر وہ ایجاب میں پیچھے ہٹ جائے تو زندگی بھر تمنا لیے بیٹھے رہ جائیے, نکاح نہیں ہو سکتا. زندگی بھر انسان سوچتا رہ جائے مگر اب کا امکان نہیں ہے, جب وہ ابتدا کرے گی تو قبول کا امکان پیدا ہوگا, اور لفظ قبول کے معنی ہی یہ ہے کہ کوئی ایجاب کرے تبھی تو قبول کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا سنگ بنیاد عورت نے رکھا ہے, توجہ کریں, وہاں کسی نے مرد نے فریاد نہیں کی کہ ہم کو حق دیے ہم جائیں, ہم ابتدا کریں, ہم ایجاب کریں, ان سے قبول کروائیں, نہیں, یہ اختیار ان کو دیا گیا ہے. تو اگر نکاح کا اختیار آپ کو دیا گیا ہے تو طلاق کا اختیار ان کو دیا گیا ہے. یہاں ابتدا آپ کریں وہاں ابتدا وہ کرے گا, اور یہ آپ کا کمال احترام ہے, توجہ کریں, یہ عورت کا کمال احترام ہے, اس لیے کہ نکاح رشتہ جوڑنے کا نام ہے, طلاق رشتہ توڑنے کا نام ہے, رشتہ جوڑنا اچھا کام ہے, رشتہ توڑنا اچھا کام ہے. اگر کوئی برائی ہے تو رشتہ توڑنے میں ہے, جوڑنے میں نہیں ہے, یہ عجب بات ہے. اچھا کام آپ کے حوالے کر دیا تو شکر خدا نہیں کیا, اور مشکل کام آپ کے حوالے نہیں کیا تو فریاد شروع کر دی. ورنہ اگر انسان نے انصاف سے کام لیا ہوتا تو یہ سوچا ہوتا جو بہترین کام تھا ان کے مزاج کے مطابق وہ ان کے حوالے کیا, جو بہترین کام ان کے مزاج کے مطابق تھا وہ ان کے حوالے کیا. اس لیے کہ رشتہ جوڑنا جذبات کا کام ہے, اور رشتے کا برمحل توڑنا عقل کا کام ہے. تو جس کو جذبات کا نمائندہ بنایا تھا وہ کام ان کے حوالے کر دیا, جس کو عقل کا نمائندہ بنایا تھا یہ کام ان کے حوالے کر دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. انسانی زندگی نہ بغیر جذبات کی چل سکتی ہے نہ بغیر عقل کی چل سکتی ہے, دونوں کی ضرورت ہے. جس کو جیسا بنایا ہے ویسی ذمہ داری اس کے حوالے کی ہے. اب ممکن ہے بعض میرے عزیز نوجوانوں کے ذہن میں خیال پیدا ہو کہ ابھی آپ نے کہا کچھ ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں عورتوں کی شہادت ان کی گواہی کی قدر و قیمت ہے, مردوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو وہ جگہ ہم کو ہی معلوم ہو جائے تاکہ اگر ادھر سے احتجاج ہو تو ہم بھی تو کوئی جواب دے سکیں. توجہ کریں, کون کس کا بیٹا ہے, اس سے زیادہ نہیں کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں کہوں گا, کون کس کا بیٹا ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں صرف عورت گواہ ہے, مرد کو گواہی دینے کا حق نہیں. غور کریں, اگر دو عورتوں میں جھگڑا ہو جائے, مثلا دو عورتوں میں اختلاف ہو جائے, ایک عورت کہے یہ میرا بیٹا ہے اور دوسری عورت کہے یہ میرا بیٹا ہے, اور مسئلے کو قانون شہادت سے طے کرنا ہو, توجہ کریں, مسئلے کو گواہی سے طے کرنا ہو, کون گواہی دے گا؟ یہ غور کلمے میں کیا کر, کون گواہی دے گا؟ کوئی مرد اگر یہ کہے کہ میں وقت ولادت موجود تھا, مثلا اگر گواہی میں کوئی مرد یہ کہنا چاہے کہ میں وقت ولادت موجود تھا, تو یہ اس کی موجودگی ہی اس کی گواہی کو غلط بنانے کے لیے کافی ہے. نہاد میں غور نہیں کیا میں نے کیا کہا, اگر کوئی مرد گواہی دینے کے لیے آئے تو کتنا ہی معتبر ہو, خود اس کا گواہی کے لیے آنا ہی اس کے غیر معتبر ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ مسئلہ ہے عورت کا, ولادت عورت کیا ہو رہی ہے؟ مرد کی موجودگی ایسے موقع پر یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عادل نہیں ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عادل نہیں ہے. اور اسلام میں شہادت کے لیے مرد عورت کا مسئلہ تو بعد میں پیدا ہوگا. پہلا بنیادی مسئلہ یہ کہ جو عادل ہوگا وہ گواہی دے گا, جو غیر عادل ہوگا وہ گواہی نہیں ہو سکتا, نہ مرد نہ عورت. تو جس کی عدالت محفوظ رہ جائے وہی گواہی دینے کے لائق ہوگا. تو عورتوں کے درمیان عورتیں رہے تو ان کی عدالت رہ جائے گی, عورتوں کے بیچ مرد ہو جائے تو یہ وہ خلاف شرع عمل ہوگا جو عدالت کو سلب کر لے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی گواہی قابل اعتبار ہے, ان کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہے. اب جملہ یاد رہو, اسی لیے جب مولا کائنات کے سامنے مقدمہ آیا تو مولا نے مسئلے کا فیصلہ شہادت سے نہیں کیا. توجہ کریں, مولا نے مسئلے کا فیصلہ شہادت سے نہیں کیا بلکہ اقرار سے کیا. یعنی ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ مسئلہ خود واضح ہو جائے. شہادت کے لیے افراد کہاں سے لائے جائیں؟ واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا کس کا ہے, بیٹی کس کی ہے. وہ کہتی ہے بیٹا میرا ہے بیٹی اس کی, وہ کہتا بیٹا میرا ہے بیٹی اس کی ہوگی, لیکن یہ بیٹا میرا ہے. دو عورتوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شہادت کے لیے گواہ کہاں سے لائے جائیں؟ اب اس کے لیے تو وہ خدا داد دھیان ضروری ہے جو مسئلے کو قانون شہادت سے نکال کے منظر اقرار تک لے جائے. توجہ کریں, مسئلے کو گواہی سے نکال کے اقرار تک لے جائے تاکہ ان دونوں کے درمیان خود ہی فیصلہ ہو جائے, گواہوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو جب مسئلہ گواہی کی بنیاد پر بول حال ہوگا تو یہ آئیں گی وہ نہیں آئے گا. اور جب کوئی ایسا اللہ والا پیدا ہو جائے جو مسئلے کو بغیر شہادت کے یوں حل کرنا چاہے کہ گواہی سے زیادہ معتبر فیصلہ ہو اور گواہ کی احتیاج نہ ہو, تو مولا کائنات نے مسئلے کا فیصلہ کر دیا. جب دو عورتوں میں جھگڑا ہو رہا ہے بیٹا ہمارا ہے بیٹا ہمارا, یہ کہتی ہمارا وہ کہتی ہمارا, تو کہاں گواہی ہو کیسا جھگڑا. سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ آدھا آدھا بچے کو دو حصے میں بانٹ دیا جائے, آدھا ان کے حوالے کر دیا جائے آدھا ان کے حوالے کر دیا جائے. اس لیے کہ جہاں کوئی جھگڑا ہوتا ہے مسئلے کا حل یہی ہوتا ہے, بھائی لڑیے نہیں آدھا آپ لے لیے آدھا آپ لے لیے. تو کیوں آپ دونوں جھگڑا کر رہی ہیں؟ غم پر ذرا تلوار دلاؤ, آدھا ان کے حوالے کر دیا جائے آدھا ان کے حوالے کر دیا جائے. ادھر سے آواز آئی پھر مولا آپ انہیں کو دے دیجیے. واقعہ تو آپ کو معلوم ہے پھر مولا آپ انہیں کو دے دیے. کیا کیوں ان کو دے دیے؟ دعوے دار تو آپ ہی ہیں. کیا اس لیے کہ اگر آپ ان کو دے دیں گے تو کم سے کم زندہ تو رہے گا, کم سے کم زندہ تو رہے گا, ورنہ اگر دو حصوں میں پڑ گیا تو مر جائے گا زندہ بھی نہیں رہ جائے گا. تو یہ وہ جذبہ کہ زندہ رہ جائے, چاہے دوسرے کے پاس رہ کے زندہ رہ جائے مگر زندہ رہ جائے, یہ جذبہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا نہیں ہے. اس سے کہ جس کا ہوتا ہے اس کو زندگی کی فکر ہوتی ہے چاہے کسی کے پاس رہ کے زندہ رہے. توجہ کریں, چاہے کسی کے پاس رہ کے زندہ رہے. تو یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ تحفظ کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے. اب میرے موضوع کو ملا لیجیے, تحفظ کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چاہے اپنے پاس نہ رہے مگر محفوظ رہے, چاہے اپنے پاس نہ رہے مگر محفوظ رہے, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تحفظ کا. اور نہیں ہمارے ہی پاس رہے چاہے بنا ہو جائے, یہ طریقہ حفاظت کا نہیں, طریقہ برباد کرنے کا ہے. اب جتنی تاریخ عیسیٰ آل محمد ہے سب کی بنیاد ایک ہی ہے کہ کسی کے پاس رہے مگر محفوظ رہ جائے, نہ گھر بچنے پائے نہ کتاب بچنے پائے نہ دین بچنے پائے نہ اسلام بچنے پائے. ایک طرح رہو پڑے محمد ایک مسئلہ تو وہ ہے جہاں تک آپ کے ذہن یقیناً منتقل ہو گئے, اس لیے کہ آپ نے بارہا سنا ہے. یعنی اب تک جو میں نے آپ کو سنایا ہے وہ یقیناً میرے بچوں نے اس کے پہلے بھی سنا ہے, لہٰذا آپ کے ذہن اس طرح منتقل ہو گئے. نہیں, میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں, کسی کے پاس رہے مگر محفوظ رہ جائے. اس حقیقت کو کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو مگر دشمن بھارا جانتا ہے.
اس تفسیر کا موقع نہیں لیکن چند جملے کہنا چاہتا ہوں، شاید میری بات جلدی واضح ہو جائے. اور وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا، اس کے بارے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے، یہ دو نظریات کی جنگ ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، دو عقائد کی جنگ ہے، دو مذاہب کی حقیقت جنگ ہے. یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ بھی مسلمان کوئی مسلمان. لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ دو انسانوں کی، دو بادشاہوں کی، دو شہزادوں کی لڑائی ہے، دو خاندانوں میں جھگڑا چلا آ رہا تھا، وہ پھر آخر وہ جھگڑا کربلا تک پہنچ گیا. وہ بھی کہنے والے ہیں، یہ بھی کہنے والے ہیں. صحیح کیا ہے غلط کیا، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ غور کریں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دو نظریات کا ٹکراؤ ہے، دو مذاہب کی لڑائی ہے. لیکن جو ہمارے مقابلے میں ہیں یا جو ادھر کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام و کفر کیا تعلق ہے، یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے. اصل تو یہ ہے کہ بنی میاں بنی ہے ہاشم میں، روز اول سے لڑائی چلی ہی آ رہی تھی، وہ چلتے چلتے پھر آخر یہاں تک پہنچ گئی. اور کیا کہوں، اب وہ لڑائی کس بنیاد پر چلی آ رہی تھی وہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیوں چلی آ رہی تھی وہ بھی ایک مسئلہ. ٹھیک ہے، ایک خاندانی چل رہا تھا بنی میاں اور بنی عباس میں، دونوں لڑ رہے تھے حکومت کے واسطے، اقتدار کی وجہ سے لڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، لڑ رہے ہوں گے، اور وہی خاندانی جھگڑا ہوتے ہوتے کربلا تک آ گیا. اگر وہ خاندانی اختلاف آگے بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گیا، تو جو بھی کامیاب ہو جائے اس کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم نے بنی ہاشم کو ہرایا. جملہ یاد رکھیے گا، جو بھی کامیاب ہو جائے، اپنے خیال میں فاتح ہو جائے، وہ یہ اعلان کرے ہم نے بنی ہاشم کو ہرایا، ہم نے حسین کو معاذ اللہ شکست دی، ہم نے ان کے گھرانے کو شکست دی، ہم نے ان کے خاندان کو ہرایا. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ نہ وہی آئی ہے نہ خبر آئی ہے. یہ خاندانی جھگڑا سلطنت کا ہے، وہی نے کیا قصور کیا ہے؟ قرآنی خبر نے کیا قصور کیا ہے؟ اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آپ انکار وہی کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھو گے، آپ انکار خبر سماوی کو کر رہے ہیں. آپ سلطنت میں خاندانوں کے جیتنے ہارے اعلان کیے، مگر بنی ہاشم کے بارے میں یہ کہنا کہ نہ وحی آئی ہے نہ خبر آئی ہے، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ان کے پاس وحی و خبر ہے، ان کے پاس دین اور اسلام ہے، اپنے پاس وہ نہیں ہے. تو وہ جو لڑنے والا وہ تو کہہ رہا ہے کہ وحی اور غیر وحی کا جھگڑا ہے، دین اور بے دینی کا جھگڑا ہے. بعد والوں کو کہنے کا کیا حق ہے کہ خاندان کا جھگڑا ہے؟ اور کیا آپ نے، لیکن بہرحال وہ چاہے خاندان کا رہا ہو وہ جانے، لیکن خاندانی جھگڑا بالآخر ہے دین ہی کی بنیاد پر. اتنا تو یزید نے اعلان کر دیا کہ خاندانی جھگڑا اگر ہے معاذ اللہ تو وہ ہے دین کی بنیاد پر. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جو مقصد پیغمبر اسلام لے کے آئے ہیں وہ مل جائے. توجہ کریں، جو مقصد پیغمبر لے کے آئے ہیں وہ مل جائے. زندگی بھر میدانوں میں ایک کوشش ہوتی رہی، وہ دین مٹ جائے، وہ دین فنا ہو جائے، وہ اسلام نہ رہ جائے جو پیغمبر لے کے آئے ہیں. جب میدانوں کا سلسلہ تمام ہو گیا تو جسے پیغمبر نے محافظ بنایا ہے اب اس سے مقابلہ کیا جائے تاکہ وہ دین نہ رہ جائے، وہ اسلام نہ رہ جائے، وہ پیغمبر جو قانون چھوڑ گئے ہیں وہ باقی نہ رہ جائے. یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ برقرار رہا. میدانوں میں ابو سفیان نے پیغمبر اسلام سے مقابلہ کیا اسی بنیاد پر. جب تک مقابلہ ہوتا رہا، بدر میں یہی تھا، احد میں یہی تھا، میں فتح مکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر اس کے پہلے تک دنیا جانتی ہے یہ جھگڑا ہوتا رہا. یہ چاہتے ہمارا دین باقی رہ جائے، وہ چاہتا یہ نہ رہ جائے، اب اور جائے تو مذہب رہ جائے. اس کے بعد پھر مولا کائنات سے اختلاف شروع ہو گیا، وہ ایک سلسلہ ختم ہو گیا. اب نئی نسل آئی ہے، اب نئے افراد آئے، پھر مقابلہ ہو رہا ہے. جو دین علی کے پاس ہے وہ نہ رہ جائے، جو اسلام علی کے پاس ہے وہ نہ رہ جائے، جو قانون ان کے پاس ہے وہ نہ رہ جائے. اس کی کوششیں شام سے ہو رہی ہیں. توجہ کرے، کیوں؟ اسے کہ خیال یہ ہے کہ یہ دین علی کا ہے نہ رہ جائے، یہ اسلام پیغمبر نے ان کے حوالے کیا ہے یہ نہ رہ جائے. یعنی سارا فساد، سارا جھگڑا، ساری پریشانی یہ ہے کہ کیونکہ ان کا دین ہے نہ رہ جائے، ان کا اسلام ہے نہ رہ جائے، اس لیے کہ ہمارے بزرگ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام رہ جائے. توجہ کرے، تو جب تک اسلام علی کا اسلام کہا جائے گا وہ برداشت نہیں کرتے، جب تک دین علی کا کہا جائے گا برداشت نہیں کریں گے. حج یہ کہ جس دن قرآن علی کا کہہ دیا گیا، حالانکہ قرآن تو اللہ کا قرآن ہے، کتاب تو اللہ کی کتاب ہے، نہ ان کی ہے نہ ان کی ہے، مگر جیسے یہ خیال پیدا ہو گیا شاید یہ ان کا قرآن ہے، سمجھ لیے نہیں چاہیے، حالانکہ ان کا قرآن کوئی الگ قرآن،
ان کی کتاب کوئی الگ کتاب, کتاب کتاب خدا ہے, نہ علی کی کتاب ہے, نہ آپ کی کتاب ہے, نہ پیغمبر کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے جس کو پیغمبر کو خدا نے نازل کیا, پیغمبر نے اس کو علی کے حوالے کیا, امت کے ہاتھوں میں آ گئی, سارے گھر میں قرآن موجود ہے. لیکن جب یہ خیال پیدا ہو گئی ان کا ہے تو نہ رہ جائے, توجہ کریں, یہ ان کا ہے نہ رہ جائے, تو اختلاف کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو آدمی غیر کا سمجھ لیتا ہے, توجہ کریں, چاہے واقعی وہ اپنا بھی ہو مگر نہیں چاہتا رہ جائے. میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں, آپ پہچانے اختلاف کے معنی یہی, اختلاف کے معنی یہ ہے کہ جس کو آدمی سمجھ لے کہ یہ غیر کا ہے, چاہے واقعی اپنا ہی ہو مگر چاہتا یہ نہ رہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ساری چیزیں باقی رہ جائیں اور دشمن کی کوئی چیز باقی نہ رہ جائے. اس میں کبھی کبھی دھوکا بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی دھوکا بھی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر خدا نہ کردا ہم نے آپ میں اختلاف پیدا ہو گیا, نعوذ باللہ, ہم نے آپ میں اختلاف پیدا ہو گیا, ایک کتاب آپ کے بغل میں ہے, ایک کتاب ہمارے بغل میں. اب ظاہر ہے کہ نہ آپ کے پاس پیسے جو چھین لیے جائیں, نہ ہمارے پاس ہیں کہ آپ چھین لیں, نہ میرے پاس خنجر ہے کہ آپ کا گلا کاٹ دوں, نہ آپ کے پاس تلوار ہے کہ میرا گلا کاٹ دیں. لیکن جھگڑا ہے تو کچھ تو ہونا ہی چاہیے, کچھ تو ہونا ہی چاہیے. لہٰذا اب ہم نے سوچا کہ ایک کتاب لے لیے کہ آپ کے پاس ہے, آپ نے سوچا ایک کتاب ان کے پاس ہے, ہم نے کہا دل دکھانے کا جھگڑا کرنے کا آخری رستہ رہ گیا ہے کہ ان کی کتاب لے کے نوش کی پھینک دیا. آپ نے بھی سوچا کہ ان کی کتاب ان کو پیاری بغل میں دبائے گی, اس کو لے کے نوچالا جائے. ہم نے آپ کی کتاب کو لے کے پھاؤ دیا, آپ نے ہماری کتاب کو لے کے پھاؤ دیا. اب جب کام ختم ہو گیا تو ہمارے پاس دونوں صحیح تھے, دونوں صحیح تھے. یہ ان کی کتاب اٹھا کے لائے تھے اور یہ ان کی کتاب اٹھا کے لے گئے تھے. اس خطرے کے تحت اگر کوئی بات پیدا ہو گئی تو بلا کو جو میرے پاس ہوگا وہی پامال ہو جائے گا. لہذا وہ یہ سمجھے کہ کتاب ان کی ہے, اسے پھاڑ کے پھینک دیا. اب جو کتاب کے اوراق سامنے آئے تو مالوا یہ ان کی نہیں ہے, یہ کتاب تو ہماری ہے, سبھی کی کتاب ہے. شاید اس کو تو پامال کر دیا گیا اور کیا, لیکن کیوں ہو گیا؟ صرف اس خیال کی بنیاد پر کہ انسان کے جھگڑے کا فساد کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے دشمن کا مال سمجھ لے اسے بہرحال وہ کریں, اسے مل جانا چاہیے. اپنا مال ہے وہ محفوظ رہے, جو دشمن کا مال ہے اسے فنا ہو جانا چاہیے. ایسے موقع پر انسان کی سب سے بڑی ذہانت, توجہ کریں, سب سے بڑی ذہانت اور سب سے بڑی ہوشیاری ہوتی ہے کہ جس سے اختلاف ہے اس کو یہ سمجھا دے کہ یہ مال ہمارا نہیں تمہارا. میں نے اس کے تفصیل کا موقع نہیں, یہ سمجھا دے کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے, یہ مال تمہارا ہے. جس دن یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا گویا مال کا تحفظ کیا ہے, گویا مال کا تحفظ کیا ہے. اور ماشاءاللہ آپ تو سب اردو جانتے ہیں, اگر علمی مسائل بچے نہیں سمجھتے ہیں تو میں اردو کی مثال جو نہیں دینا چاہتا تھا اب وہی مثال سنا دوں, سب سمجھ جائیں گے. یہ پرانی مثال ہے اردو کی کہ جب چوری کا خطرہ ہو, سمجھے نہیں, یہ پرانی مثال ہے کہ جب چوری کا خطرہ ہو تو مال چور ہی کے پاس امانت رکھوا دو. بہت کیا, مال آپ کے پاس رہے گا چور اٹھا لے جائے گا, لیکن آپ کہیں جا رہے ہیں چوری کا خطرہ ہے تو جو محلے کا مشہور چور ہے, آپ نے کہا بھائی اس محلے میں کوئی ایسا ایماندار نظر نہیں آتا ہے کہ جس پر ہم گھر چھوڑ کے جائیں, ہماری نگاہ میں سب بے ایمان ہیں, سب نالائق ہیں, سب لٹیرے ہیں, سب سے خطرہ ہے. ایک آپ ہیں جن کو ہم ایماندار سمجھتے ہیں, تو ذرا ہمارے گھر کا خیال رکھیے گا, یہ چابی آپ کے حوالے. اب مجال ہے کہ کوئی چور ادھر سے گزر جائے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی میں خوش ہے کہ آپ نے ہم کو ایماندار سمجھا ہے. تو عزیزان محترم, تحفظ کا دنیا میں کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا ہے, اموال کی چیزوں کی حفاظت کے لاکھوں طریقے ہوتے ہیں. ان میں ایک طریقہ جو دور قدیم سے سارے بزرگوں نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی مال کا خطرہ ہو اور چور سے خطرہ ہے, چور کے حوالے کر دیے, انشاءاللہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. اس لیے اس کو یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ آپ نے ہم کو ایماندار سمجھا ہے, آپ نے ہم کو دیانتدار سمجھا ہے. بس یہی احساس ہے جو چور کو چوری سے ہٹائے گا, ایمانداری پر مجبور کرے گا, ایمانداری پر آمادہ کرے گا. توجہ کی آپ نے, اب اس کے بعد اگر میں اپنا گھر کسی چور کے حوالے کر کے چلا جاؤں, چابی کسی چور کو دیتا ہوں, اب لوگ کہہ رہے جناب یہ آپ نے کیا ظلم کیا, وہ تو چور ہے.
توجہ کریں,
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چور سے معروف ہو گئے. آپ چور سے معروف ہو گئے کہ کوئی ایماندار آپ کو نہیں ملا اور آپ نے چور کے حوالے کر دیا. عزیزو نہ معروف ہو گیا نہ جر گیا نہ چور کو ایماندار سمجھ لیا, مسئلہ ہے تحفظ کا, مسئلہ ہے حفاظت کا. جیسے مال محفوظ رہ سکے گا ویسے تحفظ کیا جائے گا. نادان یہی کہتا رہے گا کہ محلے میں ایک چور پیدا ہو گئے, یہ اس سے ڈر گئے مروب ہو گئے. سمجھدار یہ جانتا ہے کہ حفاظت کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. تو آپ کے سامنے واقعہ میں نے عرض کیا, وہ عورت جانتی ہے کہ اس کے ذہن میں جلادیت ہے, یہ بیچے کے ٹکڑے کرنے پر تیار ہو جائے گی.
توجہ کریں,
اس کے مزاج میں رحم نہیں ہے, یہ بیچے کو کاٹ دینے پر تیار ہو جائے گی. مگر جب کہہ دیا جائے گا آپ دے لیں, نہ کوئی مروبیت ہے نہ کوئی کردار کا اعتراف ہے, یہ تحفظ کا طریقہ ہوتا ہے. اگر یہاں تک آپ کے ذہن آئے تو صلح حسن کا راز پہچان لیجئے. پہچان لیے, دنیا یہ کہنے لگی کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قابل سمجھا جبھی تو اقتدار دے دیا, اس لائق سمجھا جبھی تو حکومت دے دی, یا ورثے مروب ہو گئے جبھی تو سزا دے دیا. امام حسن جانتے ہیں خطرہ اسلام کو ہی نہیں دے, نسلوں میں یہ خطرہ چلا رہا ہے. اب اگر اسلام کو بچانا ہے تو بہترین یہ ہم پیچھے ہٹ جائیں, یہ حکومت آپ ہی کی ہے, یہ ملک آپ ہی کا ہے. جب ان کے حوالے کر دیا جائے گا تو جن سے خطرہ ہے جب ان کے ہاتھ میں آ جائے گا تو وہی محافظ بن جائے گے. تحفظ کا اس سے بہتر کوئی طریقہ دنیا میں نہیں ہے کہ جن سے خطرہ ہو انہی کو محسوس کرا دیا جائے کہ مال آپ کا ہے, خود ہی محافظ ہو جائیں گے. ایک سوال آپ کو ہے محمد والے, جتنے مقدسات دین و مذہب ہیں ہر دور میں اسلام سارا جب بچایا گیا ہے تو یہی طریقے اس کے تحفظ میں ہیں جن سے دین اسلام کا تحفظ ہوا ہے. آج جو مسلمان اسلام کو بچاتا ہے تو کیسے بچاتا ہے, قرآن کا تحفظ کیسے ہوگا؟ تحفظ کے طریقے ہر دور کے اعتبار سے ہر ماحول کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں. لہذا اگر دین خدا کی مدد کرنا ہے تو دین کو بچانا ہے, کتاب کو بچانا ہے. میں بات کتاب تک لے آیا, لہذا اس جملے کو گزارش کرنا چاہتا ہوں. تو کبھی احکام کتاب یعنی کتاب کے معنی مفہوم اس کا خطرے میں ہوتا ہے, اور کبھی اصل کتاب خطرے میں ہوتی ہے یعنی اس کا اعتبار خطرے میں ہوتا ہے. جیسے نبی کی جان اور نبی کا وقار, ویسے کتاب کے معنی اور کتاب کا اعتبار. اب جو نصرت خدا کرنا چاہتا ہے, معنی کتاب خطرے میں پڑے تو اس کو واضح کرے, آبرو اور اعتبار کتاب خطرے میں پڑے تو اسے بچائے. یہی ہے نصرت خدا, توجہ کریں, یہی ہے نصرت خدا. میں جہاں تک لے آیا تھا وہی ایک جملہ کہنا چاہتا تھا. آج دنیا کا کوئی آدمی اگر اٹھ کے سارے مسلمانوں سے کہے الف لام میم کے معنی کیا ہیں, کوئی بھی آدمی اگر سارے مسلمانوں کے سامنے یہ سوال رکھ دے کہ الف لام میم کے معنی کیا ہیں, اور مسلمان کہ ہم کو نہیں معلوم, بھائی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کو بھی نہیں معلوم, آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو بھی نہیں معلوم, تو کسی کو معلوم ہے کہ کسی کو نہیں معلوم ہے. تو ایسے لفظ کا فائدہ ہے کہ جو کسی کو نہیں معلوم. آج یہ کتاب کا پہلا لفظ ہے اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم, تو ایسی کتاب یا ایسی آیت یا ایسا فقرہ یا ایسا لفظ آیا ہی کون تھا جس کو کوئی نہ سمجھے. غور کیا, یہ اسلام کے بارے میں, ان قرآن کے بارے میں, یہ وہ شبہ ہے جس کا جواب برسہ برس سے مفسرین تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی معنی طے کر دیے جائیں تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ایسے لفظ کا فائدہ ہی کیا جس کے کوئی معنی نہ ہو. غور کیا آپ نے, یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں قرآن مجید کی آیات, قرآن مجید کے الفاظ خطرے میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی اگر یہ کہنے کے تیار ہو جائے کہ کیسا لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہے, تو کوئی تو ہمت کر کے یہ کہے کہ معنی ہمیں معلوم ہے, کوئی تو چاہیے. اور اگر ایسی ضرورت نہ ہوتی تو پیغمبر کتاب ہی چھوڑ کے جاتے ہیں.
اگر ایسا خطرہ نہ ہوتا تو پیغمبر تنہا قرآن ہی جوڑ کے جاتے، اہل بیت تو اسی لیے جوڑ کے گئے کہ جب کسی لفظ قرآن پر کوئی آنچ آئے تو کوئی تو یہ کہنے والا رہے کہ ہمیں معلوم ہے چاہے کسی کو نہ معلوم، ورنہ اگر ایسا کوئی نہ ہوگا تو آیات قرآن، الفاظ قرآن، معنی قرآن خطرے میں پڑ جائیں گے. اور اس ذہن میں بس ایک چند لفظوں میں ایک واقعہ جو آپ کو معلوم بھی ہوگا سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون ہے جو آیات، الفاظ، معنی قرآن کا تحفظ کر سکے. مشہور معروف واقعہ ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے دور حیات میں جب آپ مسائل اور پریشانیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے اسحاق کندی، نام سنا ہوا آپ کا. اسحاق کندی نے ایک کتاب لکھ ڈالی، مجھے پڑھا لکھا تو کچھ تو کرنا ہی ہے، ایک کتاب لکھ ڈالی اور کتاب کا کل موضوع ہے تناقضات القرآن. پروردگار عالم نے قرآن میں جو بیانات دیے ہیں ان بیان میں آپس میں تضاد ہے، یہاں کچھ کہہ دیا وہاں کچھ کہہ دیا، یہاں کچھ بیان کر دیا وہاں اس کے خلاف بیان کر دیا، اور دلیل اس کے پاس بہت سامنے کی ہے جو ہر سادہ لو آدمی سمجھ میں آ جائے. بھائی بات یہ کہ ایک دن میں تو نازل ہوا نہیں، ایک دن میں تو قرآن آیا نہیں، 23 سال میں نازل ہوا ہے. اب کس کو یاد رہتا کہ 23 سال پہلے کیا کہا تھا، کس کو یاد رہتا 20 سال پہلے کیا کہا تھا. تو 20 سال پہلے اللہ نے ایک آیت نازل کی تھی اور 20 سال کے بعد یہ خیال نہ رہ گیا کہ ہم نے اس آیت میں کیا کہا تھا، اس کے خلاف نازل کر دی. اور ایسے سمجھدار مسلمان، کامن سینس والے، جہاں بات تو لگتی ہوئی کہہ رہا ہے، جب دشمن کوئی بات کہے گا تو مسلمان کو لگتی ہوئی دکھائی دے گی، اپنا بھی کوئی بات کہے گا اس میں ہزار جھگڑے، ہزار اعتراضات، ہزار اشکالات، ہزار برائیاں، اور دشمن کوئی بات کہہ دے، بات تو معقول کیا، جہاں کامن سینس کی بات ہے. 20 سال کس کو بات یاد رہتی ہے، 23 سال کس کو یاد رہتا ہے، یعنی سمجھے جیسے معلوم تھا کسی بندے نے بیٹھ کے گھر بنایا ہے کہ 20 سال پہلے کی بات ہے یاد ہے یا نہیں ہے. اب وہ خدا کا کلام ہے، تم مسلمان ہو، تم تو جانتے ہو کلام میں خدا ہے، خدا کے بعد سال کیا ہو، سن کیا ہو، سبھی کیا. میں ایک شبہ سے اٹھا لیا، ایک شبہ پیدا کر دیا، اتنے دن میں خدا نے نازل کیا ہے، لہذا اختلاف تو ہو سکتا ہے، پہلے کچھ کہا ہوگا بعد میں اس کے خلاف کہہ دیا، اور ساری آیتیں اپنے خیال میں پھر اکٹھا کی، یہاں یہ کہا، وہاں وہ کہا، یہاں ایسا کہہ دیا، اس کے خلاف کہہ دیا، سب جوڑ جمع کر کے ایک پوری کتاب تیار کر دی. عوام، حکام سب پریشان، لوگوں کا ایمان جا رہا ہے اور مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. کئی حکام کو اس کی فکر ہے کہ ایمان جا رہا ہے، ان کو خطرہ اس بات کا اگر لوگوں کا ایمان چلا گیا تو اپنا تخت بھی چلا جائے گا، اپنی کرسی بھی چلی جائے گی، کیا کریں، کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. آخر میں وہی جس کو نظر بندی میں رکھا ہے، جس کو قیدی بنا کے رکھا ہے، انہی کو دیکھا جائے کہ کیا کریں گے. آپ کو کیا فکر ہے کیا کریں گے، جن کا دین ہے انہیں خود فکر ہے اور کریں، اس لیے کہ آپ کو تو یہی ایک شرم کھائے جا رہی ہے ان کو کیسے سامنے لائیں، مگر انہیں فکر ہے کہ کتاب ہماری ہے، جد ہمارا ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے، گھر ہمارا ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ہم محافظ قرآن ہیں، ہم کیسے برداشت کریں گے کہ قرآن مجید کے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے جس کا کوئی جواب نہ ہو. بالآخر امام نے اپنے چاہنے والے سے کہا، تم چلے جاؤ کندی کے پاس اور اس کی شاگردی اختیار کرو، وہی بات کہ وہ تم کو اپنا سمجھ لے، لیکن تحفظ کا وہی ایک طریقہ ہے، اس کے پاس جاؤ، یہ نہ سمجھنے پائے کہ تم میرے ہو، وہ تمہیں اپنا سمجھ لے. گیا اور بالآخر اس کے ساتھ رہا اور شاگرد بن گیا، اور اس کو یہ احساس پیدا ہو گیا یہ ہمارا اپنا شاگرد ہے، یہ ہمارا اپنا آدمی ہے. ایک دن شاگرد نے کہا، حضور یہ جا صبح سے شام تک لکھا کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ پہلے کتاب آنے تو دیئے مارکیٹ میں، یعنی منظر عام پر کتاب آنے، دیکھیے کیا قیامت آتی ہے. ارے حضور کیا قیامت جانے والے ہیں؟ کیا ثابت کر دیا ہے کہ قرآن کے بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے. اللہ ہو، اچھا یہ آپ نے کیسے ثابت کر دیا کہ ایک مقام پر خدا نے کچھ اور کہا ہے اور دوسرے مقام پر کچھ اور کہا ہے، اور جب آیا آپ میں ٹکراؤ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب خدا میں تضاد پایا جاتا ہے. کہ حضور بات تو بڑی زبردست ہے، واقعی یہ کتاب اگر آ گئی بازار میں تو قیامت بھی آ جائے گی، لیکن حضور آپ کے یہ کہنے سے خیال میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے، ذرا اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں. کہ وہ کیا؟ کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے، اس آیت کے معنی یہ ہیں اور اس آیت کے معنی
یہ ہیں اور دونوں میں ہے
ٹکراؤ.
تو حضور یہ آیت کے معنی آپ نے نکالے ہیں یا خدا نے آپ کو بتائے ہیں؟ دونوں آیتوں کے معنی آپ نے نکالے ہیں اور ٹکراؤ ہو گیا ہے یا خدا نے آپ کو ہی معنی بتائے ہیں اور ان میں ٹکراؤ ہو گیا؟ سوال کے ساتھ ہی کوئی جواب دینے کے بغیر پوچھتا ہے بتاؤ یہ سوال کہاں سے لائے؟ یہ سوال ارے حضور کے ساتھ جو رہے گا وہ اتنا قابل تو ہو ہی جائے گا, جو آپ کا شاگرد ہوگا وہ اتنا ذہین تو ہو ہی جائے گا. کہا مگر صحیح ہے کہ آپ میرے ساتھ رہے لیکن جتنا ذہین میں نہیں. وہ اتحاد کیسے ہو گئے؟ جو نقطہ میری عقل میں نہیں آیا وہ آپ کی عقل میں کیسے آ جائے؟ بتاؤ یہ لائے کہاں سے, یہ سوال لائے کہاں سے, یہ اعتراض لائے کہاں سے, یہ مسئلہ پیدا کیسے ہو گیا؟ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی وہ تمہارے ذہن میں کیسے آئی؟ کیا سچی بات بتا دوں؟ کیا وہی تو پوچھنا چاہتا ہوں. کیا مجھ سے حسن عسکری نے کہا, مجھ سے امام حسن عسکری نے کہا کہ جاؤ اسے دریافت کرو کہ ٹکراؤ تمہاری سمجھ میں ہے یا ٹکراؤ معنی قرآن میں ہے. معنی قرآن تو وہ ہیں جو خدا بیان کرنا چاہتا ہے. اگر خدا نے آپ سے معنی بتائے ہیں اور ان میں ٹکرا ہو رہا ہے تو کلام خدا میں عیب ہے, اور اگر آپ نے معنی نکالے ان میں ٹکرا ہو رہا تو عیب آپ کی عقل میں ہے, خدا کے کلام میں نہیں ہے. عیب آپ کے فہم میں سمجھنے میں ہے, کلام خدا میں کیا عیب پایا جاتا ہے؟ یہ مجھ سے انہوں نے کہا تھا, ذرا جا کے ان سے سوال تو کرنا. میں نے آپ سے سوال کر لیا, کہا یہ تو مجھے پہلے معلوم تھا کہ قرآن کے اس نقطے کو, قرآن کی حقیقت کو سوائے اس گھرانے کے کسی گھر والے کو نہیں معلوم, کوئی نہیں جانتا. یعنی دنیا پہچانتی ہے قرآن جب خطرے میں پہنچ جائے گا, اگر کوئی بچائے گا تو آل محمد کے گھرانے والے. میں نے آپ کے سامنے یہ مثال کیوں پیش کی ہے؟ تاکہ پہچانے. کل میں نے مولا کائنات کا ذکر کیا تھا, توجہ کر میں چارج کروں. کل میں نے مولا کائنات کی مثال دی تھی, آج میں نے امام حسن عسکری کی مثال دی ہے. اسے کہ اس گھرانے میں جتنے سامنے آئے ہیں ان کا اوپر وہ ہے, جتنے اب تک سامنے آئے ہیں ان کا پہلا وہ ہے اور ان کا آخری یہ ہے. پہچان لو اتنا فاصلہ 11 پشتوں کا ہو گیا, مگر نہ علم میں فرق آیا نہ تحفظ قرآن میں فرق آیا. جو پہلے کا کردار تھا وہ آخری کا کردار ہے, جو اول کا کام تھا وہ آخری کا کام ہے. ایک برابر پر محمد والا اور اگر ان سب کو پہچان لیا ہے تو سمجھو جو اب تک سامنے نہیں آیا جب وہ سامنے آ جائے گا تو اس کا کام یہی ہوگا, اس کا کردار یہی ہوگا, اس کا علم یہی ہوگا, اس کا کمال یہی ہوگا. تو عزیزان محترم, جب آیات قرآن پر, معنی قرآن پر وقت آ جائے تو جو بچا لے وہی ناصر ہے, جو بچا لے وہی مددگار ہے. اب اس سے زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے, ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ کتاب کا مسئلہ آج مکمل ہو جائے. تو معنی قرآن کے اعتبار سے اگر کوئی تحفظ کرنے والا ہے تو وہ یہی ہیں, وہ یہی ہیں کہ جن کو قرآن کے یہ حقائق معلوم ہیں, جو نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شبہ قرآن کے کسی ایک لفظ کے بارے میں رہ جائے. اور دوسرا مرحلہ ہے کہ جہاں اعتبار قرآن خطرے میں پہنچ جائے, توجہ کریں, ابھی تو آیات کی بات ہے, اعتبار قرآن خطرے میں پڑ جائے کون بچائے, کون کام آئے. جو کام آ جائے گا وہی ناصر کہا جائے گا. آپ کہیں گے اعتبار قرآن کیسے خطرے میں پڑ جائے گا, یہ تو قرآن خود ہی کہہ رہا ہے, یہ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ ایک دن وہ آیا تھا جب میرا اعتبار خطرے میں پڑ گیا. وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ, یہ کہتے ہیں عیسیٰ عبداللہ. وہ کہتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں, یہ کہہ رہے خدا کے بندے ہیں. قرآن میں آئے تھے, اللہ نے آیت نازل کی, عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے, آیت کے درمیان میں آ گئی. نہیں ماننے والے نہیں مان رہے. یعنی اگر اعتبار قرآن پیدا ہو جاتا تو اسی آیت پر مسئلہ ختم ہو جاتا کہ خدا نے کہہ دیا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی ہے, جب وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو عیسیٰ کیسے خدا کے بیٹے ہو جائیں گے. مگر آیات آ گئیں, توجہ کریں, آیات آ گئیں, عیسائیوں کو اعتبار نہیں آیا. اب آپ نے پہچانا کہ اعتبار قرآن خطرے میں پڑا ہوا ہے. اعتبار قرآن خطرے میں پڑا ہوا ہے کہ آیتیں آ رہی ہیں مگر ماننے والے نہیں مان رہے ہیں, انکار کرنے والے انکار کر رہے ہیں. اب ضرورت کسی ایسے کی ہے,
توجہ کریں,
ضرورت کسی ایسے کی ہے جو اعتبار قرآن قائم کرے اور منوا دے جو قرآن نے کہا وہ صحیح ہے, جو تم کہتے ہو وہ غلط ہے. ایسے موقع پر کوئی چاہنے والا نظر نہ آیا, ایسے موقع پر کوئی چاہنے والا دکھائی نہ دیا. اب نانا میں دو شہزادے گئے, انگوسرا میں ایک علی گئے, نسانہ کی منزل میں شہزادی کائنات گئی. یہ مباہلے کے میدان میں چاہے کے لیے جا رہے ہیں,
توجہ ہے,
یہ مباہلے میں کیوں جا رہے ہیں؟ مباہلہ تو نہیں ہوگا مگر جا رہے ہیں کیوں؟ تاکہ وہ قرآن جس کا اعتبار یہ نہیں مانتے اس قرآن کا اعتبار قائم کر دیا جائے. اب آپ نے پہچانا, مذہب کا اعتبار قائم کرنا قرآن کا کام ہے اور قرآن کا اعتبار قائم کرنا اہل بیت کا کام ہے. اے صلوات علی محمد و آل محمد.
لہذا جو نہیں مانتے ان سے منوایا جائے, انہیں اعتبار دلایا جائے. اسی لیے کیونکہ مسئلہ اتنا اہم ہے اعتبار کا, جس کے واسطے مرسل اعظم خود بھی جا رہے ہیں اور اس شان سے جا رہے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھنے سے پہلے ہی اعلان کر دیا. اگر گھر والوں کو لے کے آئیں تو مقابلہ نہ کرنا, اور جب سامنے آ گئے تو اعلان کر دیا. خدا کی قسم ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پروردگار سے دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. کیوں عزیزان محترم, جن کی شان یہ ہے عیسائیوں کی نگاہ میں, دشمنوں کی نگاہ میں, کہ اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے, وہ اگر دعا کر دیں تو کیا فرات اپنی جگہ سے نہیں ہٹ جائے؟ وہ اگر دعا کر دیں تو کیا فرات اپنی جگہ چھوڑ کے خیمے تک نہیں آ سکتا؟ وہ اگر دعا کریں تو کیا لشکروں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ اگر بد دعا کر دیں تو کیا دشمن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا؟ مگر یہ کمال کردار آل محمد, یہ کمال صبر و تحمل آل محمد ہے کہ مصائب برداشت کرتے جا رہے ہیں مگر جانتے ہیں کون سا وقت دعا کرنے کا ہے اور کون سا وقت دعا کرنے کا نہیں ہے. حد یہ ہے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ امام تو امام ہیں, امام تو امام ہیں, امام تو مرد ہیں, امام کے اصحاب مرد ہیں, اور مردوں میں قوت تحمل زیادہ ہوتی ہے, عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں. مگر جن کو منتخب کر کے مظلوم کربلا آئے تھے ان کی شان یہ ہے کہ کوئی وارثوں میں نہ رہ گیا. ایک بیمار ہے, وہ خود ثانیہ زہرا کی ذمہ داری میں ہے, ثانیہ زہرا کی حفاظت میں ہے. مسائل کا ہجوم ہے, تماشائیوں کا مجمع ہے, تازیانوں پر تازیانے ہیں, ہر طرف آواز دی جا رہی تماشائیوں تماشا دیکھو. تو کرانے پیغمبر ہیں جنہیں قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے. اتنے مسائل مگر اس کے بعد بھی زبان حرف بد دعا سے آشنا نہیں ہوتی. یہاں تک لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچ گیا, وہاں بھی حجت تمام کی جا رہی ہے مگر بد دعا نہیں کی جا رہی ہے. موقع یاد دلاؤں, ساری توہین کے سامان فراہم کرنے کے بعد بھی یزید کو تسکین نہیں ہوتی. ایک مرتبہ اپنے خطیب کو حکم دیتا ہے منبر پر جائے اور جا کے آل محمد کو برا بھلا کرے, اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے. ضمیر فروش منبر پر گیا اور جانے کے بعد اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. جب تقریر تمام ہو گئی وہ منبر سے اتر رہا ہے, بیمار امام متوجہ ہو گیا, یزید کیا اجازت ہے کہ میں بھی کچھ کہوں؟ اتنا موقع ملے گا کہ میں بھی صورتحال کی وضاحت کروں؟ کہانی تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی. پھر فرمایا, کیوں مجھے یہ موقع نہیں ملتا ہے کہ میں بھی کچھ کہہ سکوں؟ کیا تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی؟ سارا دربار بول اٹھا, امیر زمانہ گزرا, ہم نے بنی ہاشم کا لہجہ نہیں. اللہ, دشمن کے ماحول میں, دشمن کے دیار میں بنی ہاشم کے لہجے کا اشتیاق یہ بتا رہا ہے کہ گھرانے کا ذہنوں پر جا کر اس گھرانے کا ضمیر پر کیا اقتدار ہے. لہذا یزید نے مجبور ہو کے کہا, کیا جاؤ؟ مجمع نے اطمینان دلایا, امیر جو تیرے ہاتھ کا قیدی ہے, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں, جس کے گلے میں توپ پڑا ہوا ہے, جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, وہ تیرے خلاف تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اجازت دیجیے. اجازت ملی, امام منبر پر آئے. مگر ارباب عذاب, ایک جملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. میں لفظ بہت آسانی سے کہہ دیا, امام منبر پر آئے, مگر سوچ سکتے ہو تو سوچو, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں,
جس کا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, جس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, وہ کیسے ممبر کی بلندی تک گیا ہوگا؟ ممبر پر آنے کے بعد ہم تو ثنا الہی کے بعد اعلان کرتے ہیں, اگر پہچانتے ہو تو پہچانتے ہو, نہیں جانتے ہو تو پہچان لو, ان ابن محمد المصطفى, ان ابن علی المرتضى, ان ابن فاطمۃ الزہرا, ان ابن الحسن المصطفیٰ, اپنا سلسلے میں سب بیان کرنے کے بعد اب ان فضائل کے بعد مسائل کا ذکر ہو رہا ہے. جملہ یاد رکھنا عزیزو, یہ ایک مجلس ہے جو بیمار امام نے قائم کی ہے, پہلے اپنے فضائل بیان کیے, اب مسائل شروع ہو رہے ہیں. ان ابن المذبوح من القفا, میں اس کا بیچا ہوں جس کو پسے گردن سے دبا کیا گیا. ان ابن مسلوب الامامت والرضا, اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد کوئی امامہ لے گیا, کوئی رضا لے گیا. دربار میں انقلاب کے آثار, یزید نے مؤذن کو اذان کا حکم دیا, اذان شروع ہوئی, امام نے خطبے کو روکا, مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, متوجہ ہو گئے یزید, یہ جس کا نام اذان میں آئے اتنا تو جانتا ہے کہ میرے جد ہیں, ارے جس کا نام اذان میں آئے اس کا بیٹا ہاتھوں میں رکھ کر, یہاں پیروں میں بیڑیاں, گلے میں سوتے خاردہ, اور یہ اسی کی بیٹیاں ہیں جن کے بازوؤں میں رسیاں اور سروں پر چادریں نہیں بلوائے آم بلایا گیا. سیعلم الذین ولدوا ایہم الخلد. انا للہ وانا الیہ راجعون.